بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ اس کتاب کا پارٹ نمبر 5 ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب اقصا کے آنسو فلسطین کا ایک عاشق ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کتاب کے مصنف مفتی ابو لبابہ شاہ منصور ہیں. یہ کتاب آپ کے لیے قرطبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتابوں کی معلومات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 03212138225 یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.qurtaba.org www.qurtaba.org. اب سنتے ہیں پارٹ نمبر 5. یروشلم کے محاذ کو اس جنگ کے لیے تیار کر رہے ہیں جس کا بارود مہیا ہو چکا ہے. بس اس بات کی دیر ہے کہ جہاں جہاں سے رد عمل کا لاوا پھٹنے کا امکان ہے وہاں سے تسلیم و رضا کی حفاظتی ڈھال فراہم کر لی جائے. گدی اور چوٹی سے. حال ہی میں مفکر اسلام شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے غاصب امریکیوں سے تعاون کے لیے پاکستانی فوج بھیجنے کی صریح حرمت کا تاریخی فتویٰ دے کر اہل حق کی طرف سے جو فرض کفایہ ادا کیا ہے اس کے بعد تو شیطان کے پیروکار یہودی دانشور آگ پر لوٹ رہے ہیں. حضرت کی علمیت اور متانت کے حسین امتزاج کا شاہکار یہ فتویٰ انشاءاللہ مکار اور بزدل یہودیوں کو عراق میں اس طرح سرگرداں رہنے پر مجبور کر دے گا جیسے ان کے آبا و اجداد وادی تیا میں بھٹکتے رہے تھے. اے اہل ایمان, یہ کیا غضب ہے کہ خدا, اس کے فرشتے, سنت کا نور, راسخین فی العلم کی رہنمائی اور جذبہ جہاد کی لازوال طاقت آپ کے ساتھ ہے. تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ سیاسی دانشوروں اور نام نہاد فلسفی جغادریوں کی ساری قلابازیاں ناکام ہو گئیں. یہ صرف ملہ اور مجاہد تھے جنہوں نے ساری دنیا کے شکست قبول کر لینے کے باوجود ہمت نہیں ہاری اور امریکہ کو افغانستان میں گدی سے اور عراق میں چونٹی سے نپ لیا. پھر بھی تم دین سے دور, اللہ والوں سے بیزار اور دشمنوں کے پروپیگنڈے سے خوف زدہ ہو. قبر کی دلہن والی رات پر راحت زدہ راتوں کو ترجیح دیتے ہو. خدا نے تمہیں اس گئے گزرے زمانے میں جہاد کی برکت سے غازیوں کے کمالات اور شہداء کا چہرہ دیکھنے کی توفیق دی, زخمیوں کی خدمت اور جہادیوں کی اعانت کی سعادت بخشی. پھر بھی تم خود کو مجرموں کی طرح احساس کمتری میں مبتلا سمجھتے ہو. مشرق سے طلوع ہونے والے سورج کا پیغام سمجھو اور اس وقت سے پہلے توبہ کی فکر کرو جب وہ مغرب سے طلوع ہونے لگ جائے گا اور پھر سب کیا درا ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا اور بنجارا اتنی دور لاد چلے گا کہ کوئی آہوزاری کام نہیں آ سکے گی. دو جڑواں مثالیں. بعض چیزیں بظاہر اتفاقی معلوم ہوتی ہیں لیکن اگر حقائق کے تناظر میں ان کا مطالعہ کیا جائے تو ان میں زبردست عقلی اور منطقی ربط ہوتا ہے جس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا. آج کی مجلس میں ایسے ہی دو تاریخی امور سے گفتگو ہوگی. پاکستان اور بھارت کی تاریخی دشمنی اور بابری مسجد کا قضیہ اور دوسری طرف اسرائیل اور فلسطین کی باہمی کشمکش اور مسجد اقصا کا معاملہ بظاہر دو الگ الگ واقعات معلوم ہوتے ہیں لیکن در حقیقت ان میں گہرا تعلق اور تاریخی ربط ہے. اس تعلق کو صحیح طرح سمجھے بغیر اس کشمکش کی معنویت کا کما حقا ادراک نہیں کیا جا سکتا جو ان دو خطوں میں جاری ہے اور تاریخ عالم کے انوکھے واقعات پر منتج ہوگی. ایسے واقعات جو سعادت مندوں کے لیے نیک بختی کی انتہا اور بدبختوں کے لیے ازلی ثقافت کی ابدی مہر ثابت ہوں گے. اصل بات تک پہنچنے سے پہلے ہمیں اس کی ابتدا تک جانا ہوگا. دنیا میں یوں تو سینکڑوں قومیں بستی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے اس کرۂ ارض کو آباد کر رکھا ہے لیکن ان میں دو قومیں ایسی ہیں جن میں ایک مخصوص قدر مشترک پائی جاتی ہے उनका एक खास मिजाज है जिसकी बिना पर वो खुद को नस्ली और खूनी एतबार से दूसरी कौमों से जुदा और मुमताज रखना चाहती हैं। उनकी जाहरी इज्तमाईयत की बुनियाद अगरचा मजहब पर है, लेकिन वो किसी दूसरी कौम को जो उनका मजहब कबूल कर ले अपने हम पल्ला करार देने पर तैयार नहीं होती। असबियत की इंतहा को पहुंची हुई उनकी ये शिद्दत पसंदी उन्हें मजबूर करती है कि वो गालिब हो या मगलूब, हर सूरत और हर हालत में अपनी नस्ल परस्ताना सोच को बरकरार रखें और फजीलत का सबब अमल और किरदार को नहीं बल्कि खून, हड्डी और नस्ल जैसी गैर इख्तियारी और मादी चीजों को करार दें। इस मौके पर इस्लाम की आफाकियत और फजीलत वाजे होती है। अगर नक कटा हबशी गुलाम भी आज मुसलमान हो जाए तो कल वो मुसलमानों की इबादत में उनका इमाम और सियासत में अमीरुल मोमिनीन बन सकता है। बहरहाल ये दो कौमें अपने तकद्दुस और बरतरी की बुनियाद अपने मजहब को बताती हैं, लेकिन उनका रुख बाहर की तरफ फैलने और आम इंसानों को अपने अंदर जज्ब करने के बजाय अंदर की तरफ सुकड़ने और दूसरे इंसानों को कमजोर और हकीर, अछूत और जेंटाइल समझकर उन्हें धुतकारने, महकूम बनाने और खुद से फासले पर रखने की तरफ होता है। इनमें से पहली कौम ब्रह्मन है जो असल हिंदू है। हिंदुओं की बकिया तीन जातें खश्तरी, शूदर और अछूत, या वो गैर हिंदू जो शुद्धि करके हिंदू बनाए गए हों, वो कितने ही पक्के और खरे हिंदू क्यों ना हो जाएं, लेकिन वो ब्रह्मन के मंदिर में जा सकते हैं, ना उन्हें कयामत की सुबह तक उन जैसा मर्तबा और मकाम मिल सकता है। ब्रह्मन कितना ही बदकिरदार और हिंदू मजहब से दूर या उसका बागी हो, लेकिन वो पवित्र है। और बकिया इंसान अगरचा कट्टर हिंदू क्यों ना हो, दूसरे दर्जे की मखलूक हैं। गोया के अकीदे की बुनियाद मजहब और किरदार नहीं बल्कि नस्ल और कौमियत है। इस जाहिलाना और गैर इंसानी नजरिए की हामिल दूसरी कौम यहूद है। यहूद आसमानी मजहब और आसमानी किताब की पैरवी के मुद्दई हैं। इनके मशहूर मजहबी और सियासी निशान सितारा दाऊदी के छह कोने इस दावे पर अलामती ताबीर हैं। ये सितारा दो मुसलसों पर मुश्तमिल होता है, एक सीधी और दूसरी उल्टी। सीधी के तीनों कोने खुदा, इंसान और दुनिया, और उल्टी के तीन कोने वही, मखलूक और निजात की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन इन सब दावों के बावजूद यहूदियत दुनिया को बेदीनी, फहाशी, बेराहरवी और खुदा फरामोशी में मुब्तिला देखना चाहती है, और इसके लिए कम्युनिज्म जैसे दहरिया इनकलाब से लेकर फहाशी और उरियानी फैलाने तक हर बार आजमाती है, ताकि दुनिया पेट के तकाजों की तकमील के चक्कर में पड़कर उनकी गुलामी करती रहे और किसी बुलंद मकसद जिंदगी का तस्वुर भी उनके हाशियाए ख्याल में न आए। यहूद दुनिया पर अपनी बरतरी कायम करना चाहते हैं, लेकिन उसकी शक्ल ये नहीं कि नस्ल इंसानी उनका खुदाई मजहब कबूल कर ले, अगर इसमें निजात है तो उखरवी निजात पाले, बल्कि उनके नजदीक इसकी मतलूबा शक्ल ये है कि सारे लोग जानवरों की तरह बेदीन, मुलहिद, ला मजहब और बेराह रो हो जाएं और इनकी चाकरी करें। वो हरगिज ये नहीं चाहते कि कोई गैर यहूदी यहूदी हो जाए। अगर कोई दिलो जान से और पूरी अकीदत और इखलास से यहूदियत कबूल कर भी ले तो उनके नजदीक वो यहूदी नहीं बन सकता और न उसे यहूदियों जैसी मराहत हासिल हो सकती है। हाँ, जब वो तादाद की कमी से मजबूर हो जाएं, तो गैर खानदानी यहूदियों को अपना आलयकार बनाने के लिए दिल बहलावे की खातिर कोई अच्छा सा नाम देकर अच्छे से काम पर लगा देते हैं। इसराइल में यहूदियों की आबादकारी के वक्त जब मौत से खाइफ यहूदी तरगीबात के बावजूद अर्ज़े मौऊद में रहने को तैयार न हुए और काबिज नफरी की कमी का मसला पैदा होने लगा, तो बहुत सी ठुकराई हुई कौमों को बनास्पति यहूदी का एजाज देकर अर्ज़े फलस्तीन में धड़ाधड़ भिजवाया गया, लेकिन इनकी शनाख्त को जुदा और मुमताज रखा गया और इनकी आबादियां असली तेवड्डे यहूदियों से जुदा हैं। असली देसी यहूदियों को जो इसराइल के मालिक और उसका बकिया अशराफिया हैं, अश्केनाज़िम कहते हैं, और दरामद करदा नौ यहूदी जो इनके ढाल बनने के लिए कुर्बानी देने की खातिर बुलाए गए हैं, सफरेडम पुकारे जाते हैं। नस्ली तफव्वुक को अपने मजहब, मिल्लत और उम्मत की बुनियाद बतलाने के जाहिलाना और शैतानी नजरिए के अलावा भी इन दोनों कौमों में कई बातें मुश्तरिक हैं। मसलन, یہ دونوں طبقے خود کو اللہ رب العالمین کے مقبول اور اس کی طرف سے مبعوث سمجھتے ہیں، پھر بھی اللہ کے ساتھ اس کے نیک بندوں کو شریک کرتے اور انہیں اللہ کا بیٹا اور اوتار یا مظہر مانتے ہیں۔ ہنود اللہ تعالیٰ کے گستاخ ہیں کہ اس کے ساتھ بندروں، سانپوں اور چوہوں جیسی مخلوق کو شریک کرتے ہیں، اور یہودی انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء اہل اللہ کے گستاخ ہیں، ان پر تہمت لگانے اور قتل کرنے سے بھی نہیں چوکتے۔ ایک اور قدر مشترک یہ ہے کہ یہ دونوں مسلمانوں کے مقابلے میں ایک طرح کی محرومی اور احساس کم تری کا شکار ہیں۔ ہنود کے دل میں یہ احساس جاگزی ہے کہ ہمارے خداؤں کو نہ ماننے والے کسی طرح عرب و ہند میں ہم پر غالب آئے، اور یہود کو اس بات کا رنج کھایا جاتا ہے کہ ہمیں نبوت و قیادت سے محروم کر کے ان امی اور ان پڑھ لوگوں کو کس طرح دنیا کی علمی اور سیاسی قیادت پر فائز کر دیا گیا۔ ان جڑواں مثالوں کی مشترک قدریں یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی کہ ان دونوں قوموں نے گزشتہ صدی میں مسلمانوں کے خلاف باہمی اتحاد کو تحالف کی حد تک پہنچا دیا ہے، اور کشمیر کے مظلوموں پر ستم آزمائی کے نت نئے حربے موساد کے وحشیوں سے سیکھنے سے لے کر کہوٹا کے پلانٹ کے خاتمے کی سازش تک، اور مسجد اقصی پر قبضہ اور اسے جلانے کی کوشش سے بابری مسجد کے انہدام تک، یہ دونوں ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بلکہ آپ اس بات کو بھی مد نظر رکھیے کہ جس طرح اسرائیل گرد و پیش کے ملکوں کو ضم کر کے گریٹر اسرائیل کے قیام کے سرسام میں مبتلا ہے، اسی طرح گائے کے پیشاب میں شفا تلاش کرنے والے ہندو برصغیر میں گریٹر ہندو امپائر کے قیام اور اکھنڈ بھارت کے منصوبے کو عملی شکل دینے کے لیے جنون کی حدوں سے گزر رہے ہیں۔ صہیونیت کے خفیہ حلقوں میں جس طرح عظیم اسرائیل کا نقشہ اردن، لبنان، شام، عراق اور سعودی عرب کو اپنی حدود میں دکھاتا ہے، اسی طرح اکھنڈ بھارت کے منصوبے میں بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان، مالدیپ اور انڈونیشیا اور برما کے علاوہ پاکستان اور افغانستان بھی شامل ہے۔ یہود کی طرح ہندو قوم اپنی عظمت رفتہ اور سلطنت گمگشتہ کی تلاش میں ہے۔ وہ ان تمام علاقوں کو جو ماضی میں ہند کے ساتھ منسلک رہے عسکری طاقت سے فتح کر کے وہاں کے باشندوں کو شدھی کرنا چاہتی ہے۔ بھارت کی طرف سے پڑوسی ملکوں میں سازشیں کرنے، وہاں اپنے اثر و رسوخ میں اضافہ اور بغیر ضرورت کے بے پناہ فوجی طاقت بڑھانے کے پیچھے وہی توسیع پسندانہ ذہنیت کار فرما ہے جس نے یہود کو سراپا شر بننے پر مجبور کر رکھا ہے۔ مزید سنیے۔ جس طرح بھارت کے راستے میں پورے خطے پر مکمل بالادستی میں واحد رکاوٹ پاکستان کی شکل میں حائل ہے، اسی طرح یہود کی نظروں میں بھی پاکستان اسی لیے کھٹکتا ہے کہ وہ کرہ ارض پر اس کا واحد مد مقابل بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دونوں سمجھتے ہیں کہ اس کی فوج کی پیشہ ورانہ مہارت اور عوام کا بے پناہ جذبہ جہاد اور گزشتہ دو عشروں سے جہاد میں عملی شمولیت اور اس کا شوق اسلام کی نشانتے ثانیہ کی بنیاد بن سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ اور قرآنی نظام حیات کے نفاذ کا آغاز اگر ہوگا تو اسی خطے یعنی پاکستان اور افغانستان سے ہوگا۔ فی الحال یہ خدائی نظام تربیت سے گزر رہے ہیں، ہماری یہ دونوں دشمن اس ڈر کی وجہ سے بظاہر دوستی اور تسلیم کا کھیل کھیلتے ہیں، لیکن بباطن ریاست پاکستان کے خلاف باہمی اتحاد و تعاون کی ضرورت کو اور زیادہ شدت کے ساتھ محسوس کر کے اسے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ آخری بات یہ کہ دونوں اسلام اور مسلمانوں سے دائمی اور ابدی نوعیت کی نہ ختم ہونے والی دشمنی اور خون کو جلا دینے والے حسد میں مبتلا ہیں۔ چھٹے سپارے کی آخری آیت، اور تم اہل ایمان کا سب سے زیادہ دشمن یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، اس پر شاہد ہے اسلام اور مسلمانوں سے کچھ قوموں نے ایسی دشمنی بھی کی کہ ان کا وجود مٹانے کے در پہ ہو گئے، لیکن بعد میں ایسی کایا پلٹی کہ نہ صرف یہ وقتی عداوت اور عارضی رنجش ختم ہو گئی بلکہ یہ گروہ مسلمان ہو گئے۔ تاتاریوں اور ترکوں کی مثال ہمارے سامنے ہے، لیکن یہود و ہنود کے دل میں اسلام دشمنی کی نہ بجھنے والی آگ ایسے دائمی بغض اور ابدی جذبہ اناد میں تبدیل ہو چکی ہے کہ اس کرائے عرض پر انسانی حیات کی بقا کے ساتھ ساتھ چلے گی، تاکہ رب تعالی ان تینوں گروہوں میں سے جو حق پر ہے اسے کلی فتح نصیب کرے گا۔ ابتدائے اسلام میں مکہ مکرمہ کے بت پرستوں اور یثرب کے یہودیوں نے باہم معاہدے کے ذریعے مسلمانوں کا نام و نشان مٹانا چاہا، اور قیام پاکستان 1947 اور قیام اسرائیل 1948 کے وقت ان دونوں نے بر صغیر اور مشرق وسطی کے مسلمانوں پر انتہائی مظالم ڈھا کر ان کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کی، جو اب تک ان کے باہمی گٹھ جوڑ سے جاری ہے۔ اس طرح کی بہت سی باتیں ان دونوں میں مشترک ہیں، لیکن ہم ان کے درمیان جس قدر مشترک کا ذکر کرنے چلے ہیں، وہ اس کشمکش کے تباہ کن انجام میں ان کا اشتراک ہے جو انہوں نے مسلمانوں سے برپا کر رکھی ہیں۔ اس سلسلے میں آپ یہ تین احادیث مبارکہ پڑھیے جو حیرت انگیز طور پر ان کے انجام کی مماثلت سے آگاہ کرتی ہیں۔ نمبر ایک، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مروی ہے، اللہ رب العزت میری امت کے دو گروہوں کو دوزخ کے عذاب سے بچائے گا، یعنی وہ عذاب جہنم سے محفوظ رہیں گے اور جنتی ہوں گے، ان میں سے ایک ہندوستان میں جہاد کرے گا اور دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ ہوگا۔ کنز الاعمال، مسند احمد، سنن نسائی، معجم الطبرانی۔ نمبر دو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ایک جماعت ہندوستان کے ساتھ جنگ کرے گی، اسے اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرمائیں گے، اور یہاں تک کہ یہ فاتحین اہل ہند کے حکمرانوں کو زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑ لیں گے، اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو مغفرت کا تمغہ عطا فرمائیں گے، اس جہاد ہند سے مسلمان فارغ ہوں گے اور مشرق وسطی کی جانب یہودی فتنے کی سرکوبی کے لیے پہنچیں گے، تو شام میں مسیح ابن مریم علیہ السلام کو پائیں گے۔ اس حدیث میں ہندوستان کے حکمرانوں کو زنجیروں میں جکڑنے کی بات کی گئی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت سرکش اور شدت پسند جنونی ہوں گے، ممکن ہے کہ اس سے مراد انتہا پسند ہندو تنظیموں کے رہنما ہوں۔ نمبر تین، تم مشرکین سے جنگ کرو حتیٰ کہ تمہارے باقی ماندہ لوگ نہر اردن پر دجال سے جنگ کریں گے، تم دریائے اردن کی مشرقی جہت میں ہوں گے اور وہ مغربی جہت میں ہوں گے۔ راوی حدیث ابن سریم السکونی کہتے ہیں کہ معلوم نہیں اردن اس دن اس زمین کے کس خطے پر ہوگا، دریائے اردن آج اردن اور اسرائیل کی سرحد پر واقع ہے، اس کے مشرقی جانب مسلمان اور مغربی جانب یہودی بستے ہیں۔ غرب اردن یعنی اردن کے مغربی کنارے کی اصطلاح اکثر قارئین نے سنی ہوگی، یہ وہ حصہ ہے جہاں اسرائیل نے حال ہی میں یہودی بستیوں کے گرد اونچے حفاظتی حصار تعمیر کیے ہیں۔ ان تینوں احادیث میں آپ غور کریں اور یہ فتن و حوادث کے باب میں سند و متن ہر دو اعتبار سے قابل استدلال ہیں، تو معلوم ہوگا کہ آخری زمانے میں اللہ رب العزت پاکستان و افغانستان اور فلسطین کے مسلمانوں سے جہاد اور نصرت اسلام کے حوالے سے اہم کام لے گا، اور ان کے دشمنوں بر صغیر میں ہنود اور مشرق وسطی میں یہود کو ان کے ہاتھ عبرتناک انجام سے دوچار کرے گا۔ احادیث شریفہ میں دنیا کی ان دو مشہور اور فیصلہ کن جنگوں کے حالات، واقعات اور وقت اور شریک مجاہدین کی فضیلت، دنیا میں فتح اور آخرت میں مغفرت و جنت کی بشارت میں بھی یکسانیت ملتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی مہربان ذات، اس کے بے پایا رحمت اور امت محمدیہ کے مجاہدین سے اس کی محبت سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ان مجاہدین سے محبت و عقیدت رکھنے والے اور ان کے سلسلے سے جڑے رہنے والوں کو بھی اس اجر و فضیلت میں کسی قدر حصہ ضرور دے گا جس کا اس کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہے۔ اے اہلیان وطن، اے افغان غیرت مند، اے القدس کے باسیوں، اسلام کی جو قوت اور جو نعمتیں تمہیں ملی ہیں ان کی قدر پہچانو، اور اللہ کے دشمنوں سے دوستی لگا کر خود کو اللہ کی نظر سے گرانے کی بجائے اللہ اور اللہ والوں کے دشمنوں کے خلاف اعلان جنگ کر کے اللہ کی رحمت اور رضا کا استحقاق حاصل کرو، بہلاووں میں پڑھ کر خود کو دھوکہ مت دو، اور اس دن کے لیے صدقات، شجاعت اور عدالت کا سبق یاد کرو جب تم سے دنیا کی امامت کا کام لیا جائے گا۔ پر اسرار حروف کیا کہتے ہیں؟ کچھ شمارے قبل شائع ہونے والے ایک مضمون کے بارے میں لاہور سے کچھ دوستوں نے خط بھیجا ہے کہ $1 کے نوٹ پر درج الفاظ کے بارے میں وضاحت نہیں کی گئی، ان کا کیا مطلب ہے؟ لہٰذا آج کی مجلس انہی علامات اور نامانوس الفاظ کے لیے وقف ہے جو دجال کی عبوری ریاست کی کرنسی کی بنیادی اکائی پر درج ہے. $1 کے نوٹ کے دائیں حصے پر جو علامات ہیں، عقاب، اس کے دائیں ہاتھ میں گندم کی بالیاں اور بائیں ہاتھ میں تیروں کا گٹھا وغیرہ، بائیں طرف جو دائرہ ہے اس میں جو شکلیں، علامات اور الفاظ ہیں وہ غیر معمولی اور چونکا دینے والے ہیں، ان پر بطور خاص غور و فکر کی ضرورت ہے. مثلا احرام مصر کی شکل کی ایک مخروطی تکون کے سرے پر ایک آنکھ ٹکی ہوئی ہے. یہ سراخ رسا آنکھ نہایت مکروہ قسم کا تاثر پیدا کرتی ہے، گویا کہ اس کے ذریعے ساری دنیا کو تاڑا جا رہا ہے. سہونی دماغ اس کے ذریعے بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے آقا مسیح دجال کی اکیلی آنکھ ساری دنیا کو اپنی نادیدہ گرفت میں لیے ہوئے ہے. اگر کوئی شخص یہودیوں سے پوچھے کہ آخر تمہارا مسیح پس پردہ رہ کر دنیا پر گرفت مضبوط کرنے کے چکر میں کیوں ہے، ظاہر کیوں نہیں ہو جاتا کہ جو کچھ ہونا ہے اس کا فیصلہ ہو جائے اور قصہ زمین برسر زمین نمٹ جائے، تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کیسا اس وقت ہوگا جب زمین پر ایک زبردست قسم کی مقدس جنگ چھڑ جائے اور انتہائی خون ریز بھی ہو اور عالمگیر بھی. اس میں اسرائیل ساری مسلم دنیا کا فریق ہوگا، کیونکہ یہ جنگ معاذ اللہ مسجد اقصی کو بم سے اڑانے کے نتیجے میں شروع ہوگی اور دجال کو مجبور کر دے گی کہ وہ ہیکل کی تیسری مرتبہ تعمیر اور اپنے پیروکاروں کی حمایت کے لیے مداخلت کرے، اور یوں دنیا اس مجسم شر کے ظہور کا تماشا کر سکے گی. یہودیوں کو اس امر کا اتنا یقین ہے کہ انہوں نے مسجد اقصی کی جگہ ہیکل کی تعمیر کے لیے سامان تک فراہم کر لیا ہے. بیت المقدس کے قریب بہت سی دکانیں ہیں جہاں کچھ کٹر قسم کے یہودی کاریگر وہ نادر اشیاء تیار کر رہے ہیں جو ہیکل کی سجاوٹ کے لیے استعمال کی جائیں گی. ایک یہودی خالص ریشم کا تھان بن رہا ہے جس سے ان یہودی ربیوں کے لباس تیار کیے جائیں گے جو تقریباً 4000 سال بعد ہیکل میں مذہبی رسوم ادا کریں گے. یروشلم میں چند برس قبل ایک یہودی مدرسہ قائم کیا گیا ہے، اس کا نام راہبوں کا تاج ہے. ہمارے اصطلاح میں تاج العلوم، بلکہ تاج العلماء کہہ لیجئے. اس میں قدیم رسوم پرست ربی نوجوان یہودی طلبہ کو اس امر کی تربیت دے رہے ہیں کہ ہیکل میں خداوند کے حضور سرخ سانڈ یا بے دار سرخ گائے کی قربانی کیسے دی جائے گی. اس مدرسے کے بانی ساری دنیا کے یہودیوں سے خطیر مقدار میں چندہ جمع کرتے ہیں اور انہیں بڑے فخر سے ان زیر تربیت نوجوانوں سے ملواتے ہیں جو اس یہودی مدرسے کے طالب علم ہیں، اور روحانیت کی پختگی کے لیے انہیں عملاً مشاہدہ کرواتے ہیں کہ طلبہ کو جانوروں کی قربانی کا طریقہ کیسے سکھایا جاتا ہے. یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ اینڈ ٹائم آ پہنچا ہے اور ہر یہودی کو اپنے آقا کے استقبال کی تیاریوں میں حصہ لینے کے لیے چندہ دینا ہے. یہاں پہنچ کر یہود کی طرف سے مدارس دینیہ کے خلاف پروپیگنڈے اور ان کے لیے عطیات مہیا کرنے والے مسلمانوں کو متنفر کرنے کی مہم کا پس منظر سمجھ میں آ جانا چاہیے. اب ذرا تکون کے اوپر لکھے گئے حروف پر نظر ڈالیے. اینیوٹ، کیوپٹس، امریکی قوم یونانی اور لاطینی زبان نہیں جانتی، انگلش اور ہسپانوی جانتی ہے، مگر حیرت ہے کہ اس کے نوٹ پر غیر انگریزی زبان کے الفاظ درج ہیں. ان الفاظ کے معنی کامیابی سے ہم کناری کے ہیں، اور کامیابی سے ہم کناری کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے یہودیوں کے لیے ایک جنتی منصوبہ بنایا ہے اور ایک عرضی منصوبہ. جنتی منصوبے کی تفصیلات تو یہود کے ربی سناتے رہتے ہیں. عرضی منصوبہ یہ ہے کہ اسرائیل کے دوبارہ قیام کے بعد ہیکل سلیمانی میں تخت داؤدی کی تنصیب کی جائے، جہاں ان کا یک چشمی سربراہ بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت کرے گا. اس وقت دنیا کی سیاست، معیشت، تجارت، ذرائع ابلاغ اور تعلیم وغیرہ پر یہودیوں نے جو قبضہ جمایا ہوا ہے، یہ اسی کامیابی سے ہم کناری کی تمہید ہے. تکون کے نیچے نیم دائرے کی شکل میں یہ الفاظ درج ہیں: نیوس اورڈو سیلیکرم. ان کا سیدھا سادھا ترجمہ وہی ہے جسے سینئر بش نیو ورلڈ آرڈر، نیا عالمی معاشرتی نظام کے نام سے ظاہر کر چکے ہیں۔ اس نظام کے تحت افریقہ، ایشیا اور مشرق وسطی کے پیچیدہ اور مختلف الخیال معاشروں کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ خدا اس عظیم اور بے مثال منصوبے میں یہود کے رفیق کار بن کر اپنا کردار ادا کریں جو قبل قیامت ظہور پذیر ہو کر رہے گا۔ یہود کے اس قیامت خیز پروپیگنڈے کی کامیابی کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا کہ اس وقت دنیا میں یہودیوں سے بڑھ کر اسرائیل کے لیے ایک ایسے وفادار موجود ہیں جو نہ صرف یہ کہ یہودی نہیں بلکہ ماضی قریب و بعید میں یہودیوں کے زبردست دشمن رہے ہیں۔ مثلا امریکہ میں لا تعداد ایسے عیسائی ہیں جن میں چند چوٹی کے لوگ بھی شامل ہیں، جن کی اسرائیل کے لیے پرزور حمایت اور تعاون یہودیوں سے بھی زیادہ ہے۔ اسرائیل کے لیے ان کی ہمدردی کسی احساس جرم کے تحت نہیں ہے کہ ماضی میں انہوں نے یہودیوں پر ظلم کیا، اور نہ اس لیے کہ یہودیوں نے زبردست تباہی دیکھی، بلکہ ان کو یہودیوں نے یہ باور کرا رکھا ہے کہ اسرائیل وہی جگہ ہے جہاں خدا کی مرضی کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ ظہور کریں گے، اور آخری جنگ عظیم آرمگیڈون کے بعد سارے غیر عیسائی عیسائیت قبول کر لیں گے۔ لہذا دینی لحاظ سے ہر عیسائی کو چاہیے کہ وہ اسرائیل کی حمایت کرے۔ اگر عیسائی اسرائیل کو تحفظ دینے میں ناکام رہے تو وہ خدا کے آگے اپنی اہمیت کھو دیں گے۔ نیز یہ کہ عرب دنیا چونکہ ایک عیسیٰ دشمن دنیا ہے، لہذا عربوں کو نہ صرف یروشلم سے بلکہ مشرق وسطی سے نیست و نابود کر دینا عیسائیوں کی اپنی مسیح سے محبت کا تقاضا ہے۔ یہ عرب خدا کے وعدوں کی تکمیل کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اب آپ یہود کی شاطرانہ چال دیکھیے کہ مسیح دجال کی ریاست کے تحفظ کے لیے راہ ہموار کرنے کی خاطر وہ مسیح موعود جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو استعمال کر رہے ہیں، اور بنی اسرائیل کی بھیڑوں کو اس حد تک ورقلانے میں کامیاب ہو چکے ہیں کہ وہ سرگرم یہودیوں سے بھی زیادہ پرجوش ہیں، اور اس طرح صہیونیت کے طاغوتی قافلے میں یہودیوں کے ساتھ عیسائی بھی شامل ہو چکے ہیں جو خدا تعالیٰ کے بارے میں اس نظریے کے قائل ہیں کہ وہ روئے زمین پر آباد 6 ارب انسانوں میں سے صرف 2 قوموں کو جانتا ہے، انہیں اپنا بندہ تسلیم کرتا ہے، ایک یہودی اور دوسرے عیسائی، باقی دنیا کا اس کی نظر رحمت میں کوئی مقام نہیں۔ وہ آخری جنگ عظیم میں ہلاک ہوتے ہیں تو ہو جائیں، نجات تو صرف 2 منتخب اقوام کو ملے گی۔ تکون کی بنیاد پر یہ حروف نما اعداد درج ہیں MDCC XXV1۔ ان اعداد کو شمار کیا جائے تو 1776 بنتا ہے۔ بظاہر یہ امریکہ کی آزادی کا 20ویں سن ہے، لیکن اس کا تعلق امریکہ کی حب الوطنی سے ہرگز نہیں ہے۔ دراصل اس سال صہیونیت کے چوٹی کے دماغوں نے مل کر آرڈر آف الیومیناتی یعنی روشن ضمیر لوگوں کا نظام وضع کیا تھا۔ اس نظام کی تکمیل کے لیے یہودیوں نے امریکیوں کو یہ باور کرا رکھا ہے کہ خدا امریکہ پر مہربان ہے، اس لیے کہ امریکہ یہودیوں پر مہربان رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے ٹیکس دہندگان اسرائیل کی چھوٹی سی ریاست کو ہر سال $6 بلین کی فوجی امداد دیتے ہیں۔ یہ رقم ان رقوم کے علاوہ ہے جو لاکھوں ڈالر کی صورت میں وفاقی بجٹ کی دوسری امداد کے ذریعے اسرائیل کو پہنچتی ہے۔ اسرائیل کے لیے امریکہ کی امداد کی مجموعی رقم کانگریس کے ارکان کبھی نہیں بتاتے، غالباً اس لیے کہ اگر وہ اصل رقم بتا دیں تو وفاق کی دوسری ریاستیں سوال کر سکتی ہیں کہ ان ریاستوں کے مقابلے میں جن کی آبادی بھی اتنی ہی ہے اور اس کے شہری وفاقی حکومت کو ٹیکس بھی دیتے ہیں، اسرائیل کو مقابلتاً بہت زیادہ رقم کیوں دی جاتی ہے۔ 1949 سے 1995 تک 42 سال کے عرصے میں امریکہ کے ٹیکس دہندگان نے اسرائیل کو غیر ملکی امداد کی مد میں 6,225,000,000 دیے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ امریکہ نے دنیا کے سب سے چھوٹے ملکوں میں سے ایک ملک کو، جس کی آبادی کئی ملکوں کی آبادی سے کم ہے، امداد میں اتنی بڑی رقم دی ہے جو افریقہ اور لاطینی امریکہ کے ملکوں اور کیریبین ممالک کو دی جانے والی مجموعی امدادی رقم کے برابر ہے۔ ان ملکوں کو ملنے والی مجموعی رقم $40 فی کس ہے، جبکہ اسرائیل کو ملنے والی رقم $10,775 فی کس ہے۔ عیسائیوں کو اس طاقت سے تقویت پا کر پھر یہودیوں کا ایک گروہ سینا کے صحرا میں مسجد اقصی کے نمونے بنا کر اس پر حملے کی مشق اور اس بات کے عملی تجربے کرتا رہتا ہے کہ بم دھماکوں کے بعد معاذ اللہ مسجد کس طرف گرے گی اور بم کے ٹکڑے کتنی دور تک جائیں گے۔ گویا کہ یہودی بیک وقت اندرون اسرائیل مقدس سرزمین اور بیرون اسرائیل موعود سرزمین دونوں محاذوں پر کام جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ایک دن اس کا براہ راست شکار ہم یعنی پاکستانیوں نے ہونا ہے، کیونکہ یہ واحد ایٹمی طاقت ان کے راستے کی آخری رکاوٹ ہے۔ عظیم تر اسرائیل اور عظیم تر بھارت ایک دوسرے کے قدرتی حلیف ہیں، اور فلسطین کے جانبازوں کے ساتھ کشمیر کے جانثار بیٹوں کو جلد یا بدیر ایک دوسرے کا حلیف بننا ہوگا۔ بابری مسجد کی جگہ رام مندر اور بیت المقدس کی جگہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر ایسے منصوبے ہیں جن میں سے ایک کی تکمیل دوسرے کی راہ ہموار کرے گی، اور ہم کو خواہی خواہی اس آگ میں کودنا ہوگا جس کا ظاہر موت لیکن باطن ابدی حیات ہے۔ لہذا ہمیں ایمان یا نفاق میں سے ایک کی راہ اختیار کر لینی چاہیے۔ ایمان کی علامت جان و مال سے جہاد فی سبیل اللہ، اور نفاق کی نشانی بزدلی اور کنجوسی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ یہود خود تو نوجوانوں کو تربیت دے کر قربانی کے رضاکاروں اور وفاداروں کا دستہ بلاک آف دا فیت فل تیار کرتے ہیں، اور ساری دنیا کے یہودیوں سے ان یہودی مدرسوں اور معسکرات کے لیے چندہ جمع کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے دینی مدارس اور جہادی تنظیموں کے خلاف زہر اگلتے وقت ان کی زبانیں لٹک کر دنیا والوں کے تلوے چاٹنے لگتی ہیں۔ دینی اور جہادی تحریکوں کے بے بس ہونے کی دیر ہے۔ یہود کے ہراول دستے تمام عالم اسلام خصوصاً پاکستان اور سعودی عرب پر جہ چڑھیں گے۔ اب آپ سنیے، جب دجال مدینہ منورہ پہنچے گا تو احد پہاڑ پر کھڑا ہو کر مسجد نبوی پر ایک نظر ڈالے گا، اور اپنے ساتھ کے لوگوں یعنی کٹر یہودی، ورغلائے ہوئے عیسائی اور ولایتی مسلمانوں سے پوچھے گا، تم یہ سفید محل دیکھ رہے ہو؟ یہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے۔ پھر وہ مدینہ میں داخل ہونا چاہے گا، مگر اس کے ہر راستے پر مسلح فرشتہ ہوگا۔ یہ حدیث مسند احمد صفحہ نمبر 4338 اور مجمع الزوائد جلد نمبر 3 صفحہ 308 پر موجود ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری جلد 13 صفحہ 94 پر یہ حدیث نقل فرمائی ہے، لیکن مسجد نبوی کے سفید اور چمکدار ہونے کی وضاحت نہیں فرمائی۔ آج کل سیٹلائٹ یا بلندی سے لی گئی تصاویر میں مسجد نبوی روشن اور چمکدار نظر آتی ہے۔ یہ خدا کی شان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیشگوئی کا سچا معجزہ ہے۔ ڈالر کی پشت پر موجود زوم آنے تصاویر، خفیہ علامات اور پرسرار حروف اور اعداد سال ہر سال سے گردش میں ہیں۔ یہودیوں کے منصوبے مسلمان جیبوں میں ڈالے پھرتے ہیں، لیکن اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بے خبر ہیں۔ خراسان یعنی افغانستان سمیت ماوراء النہر کا سارا علاقہ خراسان ہے سے کالی جھنڈیوں والے نکل کر بیت المقدس پر جھنڈا لہرائیں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت انہیں نہیں روک سکے گی۔ ترمذی شریف عوام الفتن۔ اے پاکستان و افغانستان کے خوش نصیب طالبوں اور مجاہدوں، حوصلہ رکھنا کہ سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیشگوئی کا مصداق تم ہی ہو۔ داستان ملت فروشوں کی۔ نامبارک آدمی۔ اس مضمون میں بنیادی طور پر ایک ایسے شخص کی روداد جفا کو ظاہر کرنا ہے جس نے ہندوستان سے لے کر حجاز تک کے مسلمانوں سے وہ افسوسناک غداری کی جس کا خمیازہ آج تک بر صغیر، ترکی، حجاز، اردن اور فلسطین کے علاقوں مسلمان بھگت رہے ہیں۔ یہ شخص مسلمانوں کے حق میں جتنا نامبارک نکلا، اتنا ماضی قریب میں کم ہی کوئی اور ہوگا۔ یہ ایک المناک حقیقت ہے کہ تاریخ اسلام جہاں جوان مرد جانبازوں اور پیکر خلوص جانثاروں کی داستانوں سے بھری پڑی ہے، وہیں اس میں بعض ایسے بدبختوں کا تذکرہ بھی ملتا ہے جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، اور بعض نے تو اپنے مذہب اور ملت سے غداری میں ایسا مذموم اور قابل نفرت و ملامت کردار ادا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے تاریخ کا رخ پلٹ گیا، اور دشمنان اسلام کو زمانہ طویل تک بے انتہا شر و فساد پھیلانے کا موقع ملا، جو ان ازلی بدنصیبوں کے نامہ اعمال میں سی آئے جاریہ کے طور پر لکھا جاتا رہے گا۔ इस सिलसिले की सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि जमीर फरोशी और मिल्लत दुश्मनी उस शख्स के यहाँ खानदान में अब तक चली आ रही है और इसकी औलाद आज तक मुसलमानों से गद्दारी और यहूद नसारा से वफा शियारी की मुर्तकिब हो रही है। इस खानदान से गुज़िश्ता 100 साल के दौरान अरब व अजम के मुसलमानों को हौलनाक नुकसान पहुंचा और न जाने ये मनहूस सिलसिला कब तक जारी रहेगा। मर्दाने हुरियत। इस दास्तान की इब्तदा जंग अजीम अव्वल से होती है जब हिजाज समेत सारा जजीरतुल अरब सल्तनत उस्मानिया के जेर नगी था। तुर्कों की इस्लाम से मोहब्बत, हरमैन शरीफैन की खिदमत और मुसलमानों की खैरख्वाही के बाइस दुनिया भर के मुसलमान उनके गर्वीदा और मोतकिद थे। अंग्रेज अपने मखसूस मकासिद के पेश नजर सल्तनत उस्मानिया से महाज आ रहा था। वो मुसलमानों के इत्तेहाद का ये मरकज और उनकी मजहबी और सियासी क़ुव्वत के इस महवर को खत्म करना चाहता था ताकि एक तरफ बड़े सगीर पर उसके इक्तदार को कोई खतरा न रहे और दूसरी तरफ जजीरतुल अरब की क्यादत सलातीन आले उस्मान के हाथों से जाती रहे ताकि फलस्तीन के इर्द गिर्द वो अपने मन पसंद हुक्मरान बिठाकर सेहूनी रियासत को तहफ्फुज फराहम कर सके। ये वो जमाना था जब बड़े सगीर में शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूद हसन अंग्रेज के खिलाफ अस्करी इनकलाब की तैयारियां कर रहे थे। इनकी कोशिश थी कि सूबे सरहद के आजाद इलाके में मौजूद अपने शागिर्द उल्मा और मुरीदेन की मदद से हिंदुस्तान पर हमलावर होकर अंग्रेजों को निकाल बाहर करेंगे और यहाँ निजाम खिलाफत राशिदा की अलमबरदार इस्लामी हुकूमत कायम करें। इस गर्ज के लिए आपने अपने शागिर्द और रशीद मौलाना अब्दुल्ला सिंधी रहमहुल्लाह को काबुल भेजा ताकि वो जमात मुजाहिदीन को मुनज्जम करें और खुद हिजाज के लिए रवाना हुए ताकि सल्तनत उस्मानिया से ताईदी खत और मुजाहिदीन की इमदाद का वादा हासिल कर सके। दो धारी तलवार। अगर ये मंसूबा कामयाब हो जाता तो आज दुनिया का नक्शा कुछ और होता, मगर इस मौके पर एक हरमा नसीब शख्स आड़े आ गया। इसकी हवे से जाहो माल ने मुसलमानों को ये बुरा दिन दिखाया कि सरजमीन अरब सलातीन उस्मानिया के मजबूत हाथों से निकलकर टुकड़े टुकड़े होकर इन दुनिया परस्त हुक्मरानों के हाथ में चली गई जो हरमैन की हिफाजत के लिए यहूद व नसारा के मोहताज हैं और जिनके जेर इंतजाम सरजमीन इस्लाम की दौलत लुट लुट कर न्यूयॉर्क और लंदन को आबाद कर रही है। उस शख्स का नाम शरीफ हुसैन था और ये मक्का मुकर्रमा का वाली था। इस जालिम ने मुसलमानों के अरमान पर धोधारी तलवार चलाई। एक तरफ तो इसने ये किया कि मरकजी खिलाफत को यकीन दिलाता रहा कि हिजाज और हरमैन के मामला देखने के लिए मैं काफी हूँ, आप बेखटके अपनी अफवाज को अंग्रेजों के मुकाबले के लिए दूसरे महाजों पर भेज दें, और दूसरी तरफ अंग्रेजों के कहने पर अरबों को तुर्कों के खिलाफ उकसाता रहा और उन्हें खिलाफत इस्लामिया के खिलाफ बगावत पर आमादा करता रहा। तीसरी तरफ इस कमबख्त ने यह हरकत की कि जब हजरत शेखुल हिंद रहमहुल्लाह ने तुर्कों की तरफ से हिजाज के गवर्नर गालिब पाशा से मुसलमाना ने हिंद और सल्तनत उस्मानिया के जुमला अहदेदारान के नाम अपनी हिमायत का खत हासिल कर चुके जो बाद में गालिब नामा के नाम से मशहूर हुआ, नीज खिलावत उस्मानिया के वजीर जंग अनवर पाशा से मुलाकात करके इसी मजमून का एक खत उससे भी ले लिया, तो अब आप चाहते थे कि जल्द अज जल्द अफगानिस्तान और वहां से आजाद कबाइल पहुंच जाएं ताकि मरकज खिलाफत की तरफ से ताईद और हिमायत मिल जाने के सबब जुमला मुसलमान हिंद आपका साथ दें। आप आजाद कबाइल के मुजाहिदीन की जमात लेकर अंग्रेजों पर बाहर से हमलावर हो और हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पर बसने वाले आपके मुतालिकीन और आम मुसलमान अंदर से बगावत बर्पा कर दें ताकि फरंगी से आजादी हासिल करके इस्लामी खिलाफत की बुनियाद रख दी जाए। लेकिन मस्कूरा बाला शख्स ने अंग्रेजों के कहने पर उस नाजुक मौके पर आपको मय रुफका के गिरफ्तार कर लिया और फिर आपको मिस्र और वहां से माल्टा भेज दिया गया जहां आपने कैद का तवील जमाना काटा, और न सिर्फ ये कि हिंदुस्तान आजाद होकर मुसलमानों के हाथ ना आ सका बल्कि मकामात मुकद्दसा भी उसी शख्स की साजिशों से उस्मानी सल्तनत के जेरे नगी ना रहे और जजीरा अरब के हिस्से बखरे करके उसे छोटी छोटी रियासतों में तकसीम कर दिया गया। यहाँ की हुकूमत इन हुक्मरानों के हाथ में आ गई जो कसीर वसाइल और बेहिसाब दौलत इकट्ठी करने के बावजूद अपने पड़ोस में मौजूद फलस्तीनी मुसलमानों के किसी काम आते हैं और ना दुनिया के दीगर हिस्से में बसने वाले मुसलमानों को उनसे कोई फायदा पहुँचता है। مانا کہ یہ اسرائیل کی عسکری مزاحمت نہیں کر سکتے، لیکن جو فلسطینی مہاجرین پڑوسی ممالک کے کیمپوں میں بستے ہیں ان کی مالی مدد کر کے ان کو معاشی مسائل سے تو بے پرواہ کر سکتے تھے تاکہ ان کے نوجوان بے فکر ہو کر جہاد میں حصہ لے سکیں، لیکن ان سے یہ بھی نہیں ہوتا۔ بے برکت ہاتھ۔ انگریزوں کے اس گماشتے کو لالچ تھی کہ خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد اسے حجاز کی حکومت مل جائے گی، لیکن اس کا یہ ارمان پورا نہ ہو سکا۔ آل سعود کے حجاز پر غلبہ پا لینے کے بعد انگریزوں نے اس سے بھی نظریں پھیر لی اور اسے یہاں سے رسوائی اور حزیمت اٹھا کر بھاگنا پڑا۔ اس نے شام میں جا کر پناہ لی۔ اس موقع پر انگریزوں نے اسے دوسرا کام سونپا جس کو اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد آج تک پورا کر رہی ہے۔ اس کم نصیب نے انگریزوں کی بے وفائی کا مشاہدہ کر لینے کے بعد بھی ان کا اعلی کار بننا منظور کر لیا، اور اس کا خاندان نسل در نسل یہ ذمہ داری پوری کرتا آ رہا ہے۔ اس مرتبہ اسے یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ فلسطین کے مشرقی کنارے کی جہاں اردن واقع ہے نگرانی سنبھال لے اور صہیونی مفادات کا تحفظ کرے۔ اس علاقے سے نہ فلسطینی مسلمانوں کو کوئی امداد پہنچ سکے اور نہ بیرون دنیا کا فلسطین سے رابطہ ہو سکے۔ وہ دن اور آج کا دن، یہ شخص اور اس کی اولاد فلسطین کے پڑوس میں وہ سب کچھ کرتی ہے جس سے یہودیوں کو تحفظ ملے، گویا اس نے مسلمان ہو کر فلسطین کے گرد ایسا حصار قائم کر رکھا ہے جس کا فائدہ مظلوم اور محصور فلسطینیوں کو نہیں، غاصب اور جابر یہودیوں کو ملے۔ اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا عراق اور شام اور دوسرا اردن کا حکمران بنا۔ عراق اور شام کی حکمرانی تو 1958 میں اس خاندان سے چھن گئی، البتہ اردن ابھی تک ان کے بے برکت ہاتھوں میں ہے۔ بیمار بطخ۔ اس کے بیٹے عبداللہ بن حسین نے 30 سال تک 1920 سے 1950 تک اردن پر حکمرانی کی۔ اسی دوران اسرائیل وجود میں آیا، مستحکم ہوا اور یہ غدار ملت تماشا دیکھتا رہا۔ اس کے بعد شریف حسین کا پوتا طلال بن عبداللہ اردن کا حکمران ہوا، لیکن اسے ایک ہی سال حکومت نصیب ہوئی، 1951 تو تا 1952۔ بعد ازاں دماغی بیماری کی وجہ سے اسے تخت سے دستبردار ہونا پڑا۔ اس کے بعد اس کا پڑ پوتا حسین بن طلال حکمران ہوا، جسے دنیا شاہ حسین کے نام سے جانتی ہے۔ اس نے تقریباً نصف صدی تک اردن کو صہیونیت کے تحفظ کا مرکز بنائے رکھا۔ اسی کے دور میں 1967 میں اسرائیل نے حملہ کر کے دریائے اردن کا مغربی کنارہ چھین لیا اور اسے یہودہ اور سامرا نامی دو حصوں میں تقسیم کیا، لیکن فلسطینی مہاجرین سے وحشیانہ سلوک کرنے والا یہ حکمران بیمار بطخ کی طرح مریل آواز نکالنے کے علاوہ کچھ نہ کر سکا۔ اسی کے دور میں ملی بھگت سے کی جانے والی ایک مصنوعی جنگ کے بعد بیت المقدس اسرائیل کے حوالے کر دیا، اور اس نے بیت المقدس واپس لینے کے بجائے نہ صرف یہ کہ اسرائیل کو سرکاری طور پر تسلیم کر لیا، بلکہ اسرائیل کے تحفظ کے لیے امریکہ اور برطانیہ کو فوجی اڈے بھی فراہم کیے۔ یہود و نصارہ سے اس کے خصوصی تعلقات کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم اسحاق رابن کے مرنے پر اس نے اس کی قبر پر حاضری دی اور زار و قطار رویا، جبکہ یہودی روایت کے مطابق کسی مسلمان کو یہودیوں کی قبر پر جانے کی اجازت نہیں۔ جب دوسری طرف یہ کینسر میں مبتلا ہو کر صاحب فراش ہوا تو یہودی عبادت خانوں میں اس کی صحت کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ ہرے زخم۔ یہ ایسا نامبارک شخص تھا کہ صہیونی مفادات کی نگہبانی کے لیے اپنے دینی بھائیوں پر ظلم کرنے سے بھی نہ چوکا۔ ستمبر 1970 میں یہودیوں کے مظالم سے تنگ آ کر ہجرت کرنے والے 3000 فلسطینی مسلمانوں کو اس کے حکم پر گولیوں سے بھون ڈالا گیا۔ فلسطینیوں نے اس مہینے کو سیاہ ستمبر کا نام دیا۔ وہ فلسطینی مہاجر جو اردن کے مہاجر کیمپوں سے نکل کر مقبوضہ فلسطین اسرائیل میں کارروائیاں کرتے تھے یا اسرائیل کے خلاف مظاہرے کرتے تھے، ان پر اس نے اتنا تشدد کیا کہ ان کی آواز کو کچل کر رکھ دیا۔ اس کی انہی خدمات کے اعتراف میں دنیا بھر کے چوٹی کے 5 متعصب یہودی اور عیسائی سربراہان مملکت سمیت کئی کافر حکمرانوں نے اس کے جنازے میں شرکت کی اور اسے برے انجام کی طرف رخصت کیا۔ فلسطینی مسلمانوں نے اسے برے القاب دے رکھے تھے، مگر اسرائیل نے اس کے نام پر ایک سڑک کا نام رکھا جو غداران ملت کے لیے جہنم کی طرف رہنمائی کرتی رہے گی۔ آج کل اس کا لڑکا شاہ عبداللہ حکمران ہے، اس کی ماں برطانوی عیسائی ہے۔ شاہ حسین کی دو بیویاں تھیں، ایک امریکی یہودی اور دوسری برطانوی عیسائی۔ اس سے بھی یہود و نصارہ کے ساتھ قریبی رابطوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ شاہ عبداللہ کی تربیت خصوصی طور پر غیر اسلامی انداز میں کی گئی ہے اور یہ اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتا ہوا وہ سب کچھ کر رہا ہے جس سے فلسطینی مسلمانوں کے زخم ہرے ہوتے رہیں اور انہیں اپنے پڑوس سے کوئی مدد نہ مل سکے۔ دیکھیے کب قدرت کا دست انتقام حرکت میں آتا ہے اور یہ خاندان اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ داستان فلسطین فروشوں کی ایک سنسنی خیز تحقیق پہلی بار منظر عام پر۔ یہ فروری 1945 کی بات ہے، جدہ میں متعین امریکی سفیر ولیم ایڈی کو انتہائی خفیہ اور اہم عنوان سے ایک پیغام ملا۔ اس میں کہا گیا تھا، امریکی صدر فرینکلن روز ویلٹ سعودی حکمران شاہ عبدالعزیز سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اس کا انتظام کیا جائے۔ اس ملاقات کا وقت اور جگہ کسی کو معلوم نہ تھی۔ ایک سے زیادہ وجوہ کی بنا پر ان دونوں سربراہوں کی اس بیٹھک کو اتنا خفیہ رکھا گیا کہ جدہ میں ملاقات کا انتظام کا علم صرف 5 افراد کو تھا۔ شاہ عبدالعزیز، سعودی وزیر خارجہ، امریکی سفارت خانے کا ٹائپسٹ، امریکی سفیر اور اس کی بیوی۔ امریکی سفیر نے رابطے شروع کر دیے، سفارتکاری کی دوریاں ہلائی جانے لگیں۔ مشکل یہ تھی کہ یہود نواز عیسائی مملکت کا صدر سعودی سرزمین پر نہ آ سکتا تھا، کیونکہ اس وقت عرب کے مسلمانوں کو آسائش و آرائش اور آرام کوشی میں مبتلا کر کے غیرت ایمانی سے محروم نہ کیا گیا تھا۔ خصوصاً شہروں سے دور رہنے والے عرب قبائل اس بات کو قطعاً برداشت نہ کر سکتے تھے کہ سرزمین اسلام پر کسی ایسے مسلم دشمن حکمران کے قدم پڑھیں جنہیں ہزاروں برس پہلے یہاں سے جلا وطن کیا گیا تھا۔ دوسری طرف شاہ عبدالعزیز اس سے قبل کسی بیرونی دورے پر نہ گئے تھے، یہ ان کی کسی غیر مسلم ملک کے سربراہ سے پہلی ملاقات تھی اور اسے امریکہ کے رقیب برطانیہ کے جدہ میں موجود خفیہ اہلکاروں سے چھپانا بھی مقصود تھا، اگرچہ بعد میں ان دونوں ملکوں نے رقابت ختم کر کے مل بانٹ کر کھانے پر ایکا کر لیا۔ چنانچہ اس ملاقات کے لیے سمندر کی وسعتوں کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ شاہ عبدالعزیز کی عادت تھی کہ وہ سال میں ایک مرتبہ جدہ آیا کرتے تھے۔ اس دوران یہاں کے انتظامیہ سے ملاقات کے علاوہ فقراء و مساکین میں امداد بھی تقسیم کرتے تھے۔ چنانچہ ان کی آمد سے قبل اعلان کیا گیا کہ امریکہ کا جنگی جہاز میرفی بندرگاہ پر لنگر انداز ہو رہا ہے۔ میرفی کی اس دورے کو خیر زگالی کے تحت کیا جانے والا عام دورہ ظاہر کیا گیا، جبکہ اس سے پہلے کوئی امریکی جنگی جہاز جدہ کی بندرگاہ پر لنگر انداز نہ ہوا تھا۔ جہاز کی واپسی کا اعلان 12 فروری کو کیا گیا اور اس سے ایک دن پہلے یعنی 11 فروری 1945 کو اس جنگی جہاز کا کپتان اور فرسٹ آفیسر شاہ عبدالعزیز سے جدہ میں واقع ان کے محل میں سلام کرنے کے لیے گئے اور اس دوران روانگی کی تمام تفصیلات طے پا گئی۔ اسی دن امریکی سفیر نے جہاز کے عملے کے علاوہ جدہ میں مقیم 45 امریکی باشندوں کو الوداعی اشائیہ دیا اور جہاز کی واپسی مشتہر کر دی گئی۔ دوسری طرف شاہ کی طرف سے دو شہزادوں کے ساتھ سفر کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ جہاز کی روانگی والے دن شاہی محل سے اعلان ہوا کہ شاہ مکہ مکرمہ واپس جا رہے ہیں۔ شاہی قافلے کی گاڑیاں محل سے مکہ مکرمہ واپسی کے لیے نکلی، لیکن راستے میں انہیں اچانک حکم دیا گیا کہ بندرگاہ کی طرف چلیں۔ ساتھ ہی شاہ نے ولی عہد شہزادہ سعود بن عبدالعزیز کو ٹیلی گرام روانہ کیا کہ وہ تا حکم ثانی ملک کا نظم و نسق سنبھالیں اور شہزادہ فیصل بن عبدالعزیز، جو بعد میں شاہ فیصل کے نام سے سعودی عرب کے فرمانروا اور عالم اسلام کی مقبول شخصیت بنے اور ان کی انقلابی نظریات کی وجہ سے دشمنان ملت نے عربستان پر اپنا تسلط برقرار رکھنے کے لیے انہیں شہید کروایا کو بلا کر ملک سے باہر جانے کے بارے میں مطلع کیا اور انہیں حجاز میں نظم و نسق برقرار رکھنے کی ہدایت دے کر ایک فہرست حوالے کی جس میں ان کے ساتھ جانے والوں کے نام تھے۔ امریکی سفیر کو اوپر سے ہدایات ملی تھی کہ بادشاہ کے ہمراہ وقت بہت محدود ہونا چاہیے، 4 صاحب حیثیت افراد اور ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ 8 محافظ اور خدمت گاروں یعنی بادشاہ کے علاوہ کل 12 افراد، مگر جب بادشاہ کا قافلہ بندرگاہ پر پہنچا تو اس میں 48 افراد، 100 بکریاں اور منوں کے حساب سے سبزیاں اور خوراک وغیرہ تھی۔ شاہ کا ارادہ اپنے امریکی مہمانوں کی ضیافت کا تھا، مگر جہاز کے کپتان کمانڈر کیٹنگ نے شاہ کے نمائندے وزیر مالیات شیخ عبداللہ السلیمان کو بتایا کہ بحری جہاز پر مخصوص قواعد کے تحت منظور شدہ غذا دی جاتی ہے اور اس کی خلاف ورزی کی سزا قید ہے۔ شاہ نے اس کی رعایت کی اور صرف 7 بکریاں جہاز پر چڑھائی گئیں۔ شاہ عبد العزیز کے پہنچتے ہی مرسی نے ساحل چھوڑ دیا اور نہر سوئز کی طرف روانہ ہو گیا۔ 12 فروری 1945 کو شام 4:30 بجے کا وقت تھا۔ سورج سمندر کے کنارے افق کی طرف جھک چلا تھا۔ جہاز کے مسافر جنگی آلات کے مشاہدے اور سیر و تفریح سے لطف لے رہے تھے، مگر کسے خبر تھی کہ اس سفر کا اختتام کچھ ایسے معاہدے پر ہوگا جو عالم اسلام کو اپنے حریفوں سے کئی 100 سال پیچھے دھکیل دیں گی۔ بادشاہ کے ہمراہ ان کے بھائی شہزادہ عبداللہ، دو بیٹے شہزادہ محمد بن عبدالعزیز اور شہزادہ منصور بن عبدالعزیز کے علاوہ ان کا معالج خصوصی اور خصوصی مشیر اور فلکی ماہر ماجد بن ہیقلا بھی تھا، جو نماز کے وقت قبلے کی سمت نکال کر دیتا تھا۔ یہ ایک عجیب ستم ظریفی رہی ہے کہ سعودی حکمران نماز، تلاوت اور حرمین کی خدمت کا اہتمام تو خوب کرتے ہیں، لیکن اس بات سے غافل رہتے ہیں کہ شاعر اللہ کی تعظیم ان کے احترام سے زیادہ ان کے تحفظ میں مضمر ہے۔ یہ تحفظ جہاد فی سبیل اللہ کی بہتر سے بہتر تیاری کے بغیر ناممکن ہے۔ اب اس بات کو دیکھ لیجئے کہ جہاز کے عرشے پر فلکی ماہر کی رہنمائی سے نماز ادا ہو رہی تھی، جبکہ جہاز کے اندر میٹنگ روم میں مسلمانوں کی شہرگ کفار کے انگوٹھے تلے دینے کا بندوبست کیا جا رہا تھا۔ بحر احمر کی لہروں پر جہاز کا یہ سفر 2 رات اور 1 دن جاری رہا۔ جس وقت جدہ سے یہ جہاز روانہ ہو رہا تھا، اس وقت مالٹا کی بندرگاہ سے ایک اور جہاز روانہ ہو رہا تھا۔ خصوصی طور پر تیار کیے گئے کوئنسی نامی جہاز میں امریکی صدر روز ویلٹ سوار تھا۔ مرسی میں مسلمانوں کے بادشاہ کی طرف سے امریکی افسروں کی ضیافتیں ہو رہی تھی۔ جہاز کے ہوادار عرشے کی پر لطف فضا میں خالص عربی انداز میں قالین بچھا کر دسترخوان بچھائے گئے اور گپ شپ کی محفلیں سج رہی تھی۔ خدام خاص عربی ڈشیں تیار کر رہے تھے، جو فرحت بخش ہوا میں بیٹھ کر بے فکری کے ساتھ تناول فرمائی جا رہی تھی۔ دوسری طرف امریکی صدر کے جہاز کی دیواروں پر نقشے لگے ہوئے تھے، میزوں پر رپورٹیں دھری تھی۔ یہودی ریاست کی تشکیل کے خواہش مند امریکی صدر سعودی فرمانروا سے کی جانے والی گفتگو کے نکات پر مشیروں سے بحث و مشورہ کر رہے تھے۔ فریقین کی جو ذہنی حالت اور عمومی رویہ اس وقت تھا، آج بھی تقریباً ویسے ہی ہے۔ ایک مکمل بے فکری اور آرام طلبی کی کیفیت میں تھا، اور دوسرا مکمل چوکس اور بیدار مغزی کی حالت میں۔ اس چیز نے امت مسلمہ کو خون کے آنسو رلا رکھا ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس رونے کے آنسو رہے ہیں، نہ بہانے کو خون، فقط حسرتیں ہی حسرتیں ہیں۔ 14 فروری 1945 کو صبح 10 بجے مرسی اور کوئنسی دونوں طے شدہ مقام پر پہنچ گئے۔ دونوں جہازوں کے چاروں طرف فوجی کھڑے ہو گئے۔ ایک عارضی پل کے ذریعے دونوں جہازوں کو جوڑا گیا، اور جلالت الملک اپنے دونوں صاحبزادوں کے ہمراہ امریکی صدر کے جہاز پر تشریف لے گئے۔ یہ خصوصی اہم اور خفیہ ترین ملاقات 1 گھنٹے 10 منٹ جاری رہی۔ اس کے موضوعات کے متعلق کچھ باتیں تو اب منظر عام پر آ گئی ہیں، اور مشرق وسطی پر تحقیق کرنے والے مصنفین نے ان کو ڈرتے ڈرتے محتاط انداز میں نقل کیا ہے۔ اگر اس سارے موضوع کو کوئی چند لفظوں میں سمیٹنا چاہے تو وہ یوں ہوں گے۔ فلسطین میں یہودی ریاست کے قیام کے حوالے سے سعودی فرما رواؤں کو جکڑنا، ان کے پاس موجود تیل کی خداداد دولت پر تسلط پانا، اور اربوں کو اس سے ہونے والی آمدنی کو عسکری ترقی کے بجائے سامان عیش و عشرت پر خرچ کروانا۔ مجموعی طور پر 5 گھنٹے اس جہاز پر رہنے کے بعد جب شاہ عبدالعزیز واپس ہوئے تو انہوں نے جہاز کے عملے میں تحفے تقسیم کیے۔ افسران کو ایک گھڑی اور چھوٹے عملے کو 15 15 پاؤنڈ دیے۔ یہ ان کی طبعی شرافت اور مہمان نوازی تھی، لیکن انہیں کیا خبر کہ یہود کی خباست ایسی شریفانہ روایات کا لحاظ نہیں رکھا کرتی۔ آخر میں امریکی سفارتکار ولیم ایڈی اور سعودی نمائندے یوسف یاسین نے ایک مشترکہ بیان تیار کیا۔ اس پر جانبین کے دستخط ہوئے، اور جب صدر روز ویلٹ کا جہاز نہر سوئز سے گزر کر پورٹ سعید سے آگے جا رہا تھا، اور برطانوی خفیہ ادارے کے اہلکار ملاقات کے نتیجے کی سن گن دینے کی جان توڑ کوشش کر رہے تھے، اس وقت یہود کی بدنام زمانہ تنظیم فری میسن کے قاہرہ میں واقع دفتر میں، جو ان کا ہیڈ کوارٹر بھی تھا، کامیابی کے جام ٹکرائے جا رہے تھے، اور صہیونی ریاست کی تشکیل کا اہم مرحلہ طے ہو جانے پر یہودیوں کے بزرگ رہنما خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے۔ 1945 میں یہ ملاقات ہوئی، اور صرف 2 سال بعد 1948 میں دنیا کے نقشے پر صہیونی ریاست ابھر کر آ گئی، جو گزشتہ 3000 سال میں پیش آنے والا انوکھا واقعہ ہے۔ انوکھا اس واسطے کہ یہود پر بحکم الہی ذلت و خواری کی مہر لگ چکی تھی، پھر بھی انہیں ایک ملک مل گیا۔ یہ آخر کس طرح ممکن ہو گیا؟ قرآن کریم خود بتاتا ہے الا بحبل من اللہ وحبل من الناس. یہود نے کسی حد تک تکبر و شرارت چھوڑ کر گریہ وزاری شروع کی اور دنیا میں طاقت کے دھارے کا رخ پہچان کر خود کو اس میں اس طرح ضم کیا کہ اس کو اپنی مرضی کے تابع کر لیا. جبکہ مسلمانوں نے باہمی اختلاف و مفاد پرستی کو اپنا شعار بنایا, طاقت کے حصول سے غافل ہوئے, چھاونیوں میں اسلحہ جمع کرنے کے بجائے بیڈ روم میں فرنیچر اور باتھ روم میں ٹائلیں سجانے لگے. چنانچہ خود اپنے اوپر اس ذلت کو مسلط کر لیا جو یہود کے لیے لکھی گئی تھی. یہ ہوا یوں کہ سعودی عرب نے فلسطین کے ساتھ لگنے والی اپنی سرحد کو پیچھے ہٹا لیا تاکہ وہ فلسطین کے پڑوسیوں میں شمار ہی نہ ہو, اس کی طرف سے فلسطینیوں کو امداد نہ جائے اور نہ فلسطینی مہاجرین پناہ لینے کے لیے جلالت الملک ذل الہی کے سائے میں آ سکے. جدید دنیا کے تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ملک چپکے سے اپنا حصہ کاٹ کر کسی کو دے دے, مگر سعودی عرب کے بہادر فرمانرواؤں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا اور فلسطین سے ملنے والا سرحدی علاقہ اردن کے سپرد کر کے خود پیچھے ہٹائے تاکہ نہ مسلمانوں کی طرف سے کوئی ان کو غیرت دلائے, نہ یہودیوں کے سرپرستوں کی ناراضی مول لینی پڑے, نہ نو من تیل لگا تیل ہوگا اور نہ رادھا ناچے کی. واپسی میں جدہ کی بندرگاہ پر جلالت الملک کو قدم رکھے کچھ زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ راتوں رات المملکت العربیہ السعودیہ کا نقشہ تبدیل ہو گیا اور تبوک سے آگے کے سرحدی علاقے المملکت الحاشمیہ الاردنیہ کے حوالے کر دیا گیا, جس کے فرمانروا اعلی حزب و نصب کے مالک نجب الطرفین ہاشمی ہیں. بعض حضرات جزیرۃ العرب کے احوال کے اس رخ کو سامنے لانے پر معترض ہوتے ہیں کہ اس سے عرب حکمرانوں کے احترام میں کمی آتی ہے. بندہ عرض گزار ہے کہ ہم تو صرف اظہار حقیقت کے مجرم ہیں, آگے اہل اسلام کی مرضی ہے کہ ان دل سوز حقائق کو جس پہلو سے چاہے لیں, جس رنگ کی عینک سے چاہے دیکھیں اور جس معنی میں چاہے سمجھیں. اگر کوئی شخص سلامت تباہ کے بغیر مروارید بھی کھائے تو وہ زہر حلاحل بن جاتی ہے. اگر کسی کے دل و دماغ پر ان مضامین سے امت کے مستقبل کی فکر کے بجائے کوئی اور تاثر چھا جاتا ہے تو اس کے لیے سلامتی فکر کی دعا کے علاوہ اور کیا کیا جا سکتا ہے. کہیلا کی کہانی, نئے یروشلم کی طرف. امریکہ میں یہودیوں کی تاریخ کا آغاز کرسٹوفر کولمبس سے ہوتا ہے. یہودیوں نے سقوط غرناطہ سے پہلے ہی قطرے کی بو سونگ لی تھی اور انہیں احساس ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کی خلافت کا سایہ ہٹنے کے بعد عیسائی ان کی بوٹیاں کچر کچر کر کے نوچیں گے. مشہور امریکی صنعتکار اور مصنف ہینری فورڈ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے دی انٹرنیشنل جو میں لکھا ہے کولمبس کے ارادوں کی بھنک پا کر یہودیوں نے اس سے میل جول خوب بڑھا لیا تھا اور اس کے ساتھ جانے والے ہمراہیوں میں ایک گروہ یہودیوں کا بھی تھا. اندلس کے مشہور یہودی عالم اور شاعر یہودا ہیلوی نے بدنام زمانہ یہودی تاویل و تحریف سے کام لیتے ہوئے ملت یہود کو اجازت دے دی تھی کہ وہ دینوی مصائب سے بچنے اور اپنا دین بچانے کے لیے اپنا مذہب پوشیدہ یا تبدیل کر سکتے ہیں. اس کے بعد ان کے لیے بدترین دشمن سے تعلقات قائم کرنا بھی مشکل نہ رہا. یہ کسی بھی مذہب والوں سے بڑھ کر مذہبی بن جاتے اور انہیں شیشے میں اتار لیتے تھے. چنانچہ کولمبس سے جلد ہی ان کا یارانہ لگ گیا. انہیں اس وقت ارض نجات اگر کوئی دکھائی دیتی تھی تو وہ یہی بحر ظلمات کے پار کی دنیا تھی. اس ناقابل عبور سمندر کے اس طرف کی دنیا میں تو وہ اپنی حرکتوں کے سبب ہر جگہ دھتکار دیے گئے تھے اور سمٹتے سمٹتے اس کے کنارے آ پہنچے تھے. تاریخ کی کتابوں میں کئی شواہد ایسے ملتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کو اس بحری مہم سے جو سقوط غرناطہ کے بعد مسلمانوں کے بحری تجربات سے فائدہ اٹھا کر روانہ ہو رہی تھی خصوصی دلچسپی تھی. پہلا تو یہ کہ اس بحری سفر کے اخراجات کے لیے بدنام زمانہ یہودی سودی سرمایہ کام آیا تھا. ملک ازابیلا کے جواہر فروخت کر کے اس بحری سفر کے اخراجات برداشت کرنے کی روایت محض افسانہ ہے. دوسرا یہ کہ نئی سرزمین کے دریافت کے بعد کولمبس نے جو پہلا خط لکھا وہ ایک سرمایہ دار یہودی کے نام تھا جس نے اس سفر کے لیے کئی ہزار پاؤنڈ فراہم کیے تھے. تیسرا یہ کہ لوئی ڈیٹورس نامی پہلا شخص جو نئی دنیا کے ساحل پر اترا وہ یہودی تھا. اس نے تمباکو کا استعمال دریافت کیا. इसे तंबाकू की आलमी तिजारत का बाप कहा जाता है और इसी की वजह से आज दुनिया में तंबाकू का सारा कारोबार यहूदियों के कब्जे में है। पहले पहल यहूदी क्यूबा और ब्राजील में आबाद हुए, लेकिन जब यहाँ से अपनी हरकतों के सबब जल्द धुतकार दिए गए तो उन्होंने न्यूयॉर्क का रुख किया, क्योंकि वो शुमाली अमरीका का तिजारती दरवाजा था। न्यूयॉर्क उस वक्त डिच कॉलोनी था। यहाँ के मुकामी लोगों ने इनकी आमद को पसंद नहीं किया, ताहम यहूदी सरमाए का तिलिस्म काम आया और डिच गवर्नर पेट्रियास पीटर स्टाई वेस्ट ने यहूदियों को इस पाबंदी के साथ रहने की इजाजत दे दी कि वो सरकारी मुलाजमत नहीं करेंगे। उसके वहमो गुमान में भी ना होगा कि वो जिन लोगों पर मुलाजमत की पाबंदी लगा रहा है वो अपनी साजिशी फितरत के बलबूते पर कल इस शहर के तमाम कारोबार और ओहदों के मालिक हो जाएंगे। अलगर्ज इस गिरोह ने अमरीका को अर्ज मऊद और न्यूयॉर्क को न्यू यरूशलम करार देकर यहूदियों को यहाँ नकल मकानी की तरगीब दी और इस तरह न्यूयॉर्क दुनिया की यहूदी आबादी का बहुत बड़ा मरकज बनता चला गया। उन्होंने इस शहर की जमीन की मिल्कियत हासिल करना शुरू कर दी, इसकी तिजारत, सियासत और इंतजामिया को अपने जेर असर लाना शुरू किया और इस मकसद के लिए कई लनामी तंजीम वजूद में आई। पार्ट नंबर 5 यहाँ मुकम्मल होता है।